محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن، اور آج کے سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 32 اور 33 کو ہم نے شامل سلسلہ کیا ہے. ان آیات مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر دو مرکزی احکامات بیان کیے گئے. پہلا حکم اس سوال سے متعلق ہے کہ عورتوں اور مردوں کا جو حصہ ہے یہ ایک جیسا کیوں نہیں رکھا گیا، اور اس کے حوالے سے کیا سوچ ہونی چاہیے. دوسرے حصے کے اندر بھی اس مرکزی طور پر یہ بیان کیا گیا کہ وراثت کے جو حصے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور اسی حساب سے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے جو ان کو مقرر کیا گیا. آئیے سب سے پہلے ان دو آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
قرآن کی روشنی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما.
اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے.
وَلِكُلٍّ وَجَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.
اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے، اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے.
محترم ناظرین کرام، ان دو آیات مبارکہ کے ضمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں.
سورہ نساء کی آیت نمبر 32 اور 33 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے نکات. نمبر 1، آیت نمبر 32 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، دنیا میں نعمتوں کی تقسیم کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس پر اعتراض درست نہیں. نمبر 3، وراثت میں عورت کے حصے کے کم ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 4، آیت نمبر 33 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال احساس کمتری اور دیگر بہت ساری خرابیوں کا حل ہے. نمبر 6، وراثت کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. نمبر 7، عقد موالات کیا ہوتا ہے؟
پہلا ہمارا نقطہ یہ تھا کہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے. مفسرین نے اس تعلق سے ایک سے زیادہ روایات نقل کی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کے ذریعے بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتے ہیں، میراث میں بھی ان کا حصہ زیادہ ہے۔ تو کاش ہم عورت نہ ہوتے بلکہ مرد ہوتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے بندہ اس حال پر راضی رہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب آیات میراث نازل ہوئیں تو مرد بولے کہ جس طرح دنیا میں ہمارے حصے عورتوں سے دگنا ہے، ایسے ہی آخرت میں ہمارے لیے ثواب بھی زیادہ ہے۔ عورتیں بولے جس طرح دنیا میں ہمارے حصے عورتوں سے کم ہیں، ایسے ہی آخرت میں جو ہمارے گناہوں کی سزا ہوگی وہ مردوں کے مقابلے میں آدھی ہوگی۔ ایک ان کا خیال تھا، حالانکہ اس طرح ہے نہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جب میراث کی آیات نازل ہوئیں جن میں مردوں کے حصے عورتوں سے دگنا مقرر کیے گئے، عورتوں نے عرض کیا کہ مرد قوی ہیں، کما بھی سکتے ہیں، اور عورتیں کمزور ہیں، ان کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر قرآن میں زیادہ ہے، یعنی جو صیغے استعمال ہوتے ہیں عام طور پر وہ مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک عام حکم بھی جو دیا جاتا ہے جیسے اقیم الصلاح ایک حکم دیا گیا، نماز پڑھو۔ اب یہ عربی ترکیب کے اعتبار سے مذکر کا صیغہ ہے، جب مذکر کو خطاب کیا جائے تو اس صیغے سے خطاب کیا جاتا ہے، لیکن حکم عام ہے، مرد اور عورت دونوں اس میں داخل ہیں۔ تو ایک شکایت انہیں یہ ہوئی یا ایک خیال ذہن میں یہ آیا کہ عورتوں کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں کم کیوں کیا جاتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس پر دو آیات نازل ہوئیں، ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 32 اور دوسری سورہ احزاب کی آیت نمبر 35۔ تو آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے عورتوں کا ذکر مردوں کے ساتھ ساتھ کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیا، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کا خوف رکھنے والے مرد، اللہ کا خوف رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا، یہ ان کی دلجوئی کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک سے زائد مواقع پر قرآن مجید فرقان حمید نے جب صفات بیان کی ہیں مردوں کی تو عورتوں کی بھی ساتھ ساتھ صفات بیان کی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں مرکزی طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ، اللہ تعالیٰ نے اگر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس معاملے کے اندر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال پر رکھا ہے، جو احکامات مرتب فرمائے ہیں، جو کچھ مقدر فرما دی ہے، وہ بندہ اس پر راضی رہے۔ تو دنیا میں نعمتوں کی تقسیم کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، کوئی کمزور ہے تو کوئی طاقتور، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی اہل منصب ہے تو کوئی ماتحت ہے، کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ فضل فرمایا ہے، کسی پر کم فضل فرمایا ہے، تفاوت برقرار ہے۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما فضل اللہ بہ بعدکم علی بعد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ فضیلت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا.
کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زیست یعنی زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر.
کتنی واضح آیت مبارکہ ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے جو ہے وہ زندگی کو لوگوں کے درمیان مختلف انداز سے تقسیم کیا ہے. فی الحیات دنیا، دنیا کا نظام اسی طرح ہے. اور رفعنا بعدہم فوق بعد ان درجات، بعض کو کے درجات بھی بعض کے مقابلے میں زیادہ رکھے ہیں. تو انسان کو اپنے حالات، موجودہ حالات پر سمجھوتا کرنا چاہیے. آگے بڑھنے کی لگن، آگے بڑھنے کی دھن اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ اس کے حالات گزر رہے ہیں اس پر شکوے کا شکار ہو، اس پر وہ دوسروں کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو، احساس کمتری کا شکار ہو، یہ برائیاں ہیں. ورنہ دنیا کا نظام ایسا ہے، پوری کائنات کا نظام آپ دیکھ لیں کہ کہیں ٹھنڈک ہے کہیں گرمی ہے، اور دونوں چیزیں انسان کی ضرورت ہے. کہیں اجالا ہے تو کہیں اندھیرا ہے، دونوں چیزیں انسان کی ضرورت ہے. کہیں سبزہ ہے تو کہیں خشکی ہے، دونوں چیزیں انسان کی ضرورت ہے. کہیں پانی ہے اور کہیں بنجرپن ہے، دونوں چیزوں سے انسان کے فوائد وابستہ ہیں. تو یوں عالم کا نظام بھی ایک جیسا نہیں ہے. عالم میں بھی کہیں پہاڑ ہیں تو کہیں میدان ہیں، تو کہیں صحرا ہیں تو کہیں باغات ہیں. تو جس طرح پورے عالم کے اندر تفاوت ہے، تقسیم بندی ہے، اسی انداز پر انسانوں کے درمیان میں بھی فرق ہے، تفاوت ہے، مختلف انداز کا تفاوت ہے. اب بندوں پر یہ لازم ہے کہ جب وہ اپنے سے مافوق کو دیکھیں، جنہیں دنیا میں نعمتیں زیادہ دی گئی ہیں، جنہیں مال زیادہ دیا گیا، جنہیں منصب بڑھا دیا گیا، جنہیں فضل اللہ کی طرف سے زیادہ ملا، علم بھی اللہ کا فضل ہے، علم کے اندر بھی بعض پر فائق ہوتے ہیں، تو اب بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ حسد کا شکار نہ ہوں، سامنے والے سے زوال نعمت کی تمنا نہ کریں. سامنے والے سے زوال نعمت کی تمنا کرنا یہ حسد ہے، اور حسد گناہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اس پر گرفت فرمائی ہے. جو حسد ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ناپسند فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جو لوگوں کو دیا ہے تم اس پر حسد کرتے ہو. مذمت بیان کی گئی. اس کے بجائے انسان کو انسان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ یہ مانگے کہ جس طرح اللہ تعالی نے دوسرے پر فضل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی فضل کرے. جو نعمتیں اللہ تعالی نے فلاں فلاں کو دی ہیں وہ نعمتیں مجھے بھی عطا کرے. اگر انسان اس طرح مانگتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ دوسرے سے زائل ہو جائے، دوسرے سے وہ نعمت ختم ہو جائے، تو یہ تمنا کرنا اور یہ خواہش رکھنا یہ قابل مذمت ہے، اور اس بات کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی. انسان اپنے آپ کو محرومیوں میں محسوس کرے گا، احساس کمتری میں محسوس کرے گا، زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے سارا کا سارا خراب ہو جائے گا. صرف اور صرف اسے منفی چیزیں ہی نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جس حال پر رکھا ہے، اس حال پر راضی رہنا، اس حال پر خوش رہنا ہی اچھی زندگی ہے. خوشیوں کی علامت ہے، خوشیوں کا سبب ہے. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، کڑتے تو رہتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں انہیں مل پاتا، اور جو راستے ہوتے ہیں خوشحالی کی طرف لے جانے کے، ان راستوں تک بھی وہ نہیں پہنچ پاتے. ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، مرد کا حصہ بھی زیادہ رکھا ہے. تو آخر وجہ کیا ہے کہ عورت کا حصہ کم کیوں ہے؟ پہلے تو ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہر موقع پر عورت کا حصہ مرد سے کم نہیں ہے، بلکہ میں کچھ صورتیں بیان کروں گا کہ وراثت کے اندر کسی کا انتقال ہوا ہے اور عورتوں کو زیادہ مل رہا ہے. دو ایسی مرکزی صورتیں ہیں جہاں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے. مثال کے طور پر بیٹے اور بیٹیاں چھوڑی مرنے والے نے، تو اب بیٹیوں کو جو ہے وہ بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ اسی طریقے سے مرنے والے نے بھائی اور بہن چھوڑے، بھائی اور بہن کو ہر صورت میں حصہ نہیں ملتا، کچھ صورتوں میں ملتا ہے۔ تو جن صورتوں میں ان کو مل رہا ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ بہنوں کو بھائیوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے گا۔ تو یہ دو مرکزی ایسے معاملات ہیں جہاں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں نصف ملے گا، ورنہ اور بہت ساری ایسے جگہ ہیں کہ جہاں عورتیں زیادہ لے جاتی ہیں، اور جہاں نصف ملتا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، ہم وجوہات کی طرف نظر کیوں کریں جب نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر فرما دیا بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اور جو صحابہ کلام علی مردوان کے واقعات آپ نے سنے، شان نزول کی تفصیل سنتے ہوئے، یہ تو نزول قرآن کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں صحابہ کرام بہت سارے خواہشات رکھتے تھے، یہ حکم بھی نازل ہو جائے اور یہ حکم بھی نازل ہو جائے، تو اس وقت اس طرح کی خواہشات کوئی مذموم نہیں تھی، کوئی بری نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان سوالوں کے جواب میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ اور اس سے جو اگلی آیت مبارکہ ہے وہ یہی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں، کئی اعتبار سے انہیں فوقیت حاصل ہے۔ تو بات ہے مردوں کے وراثت میں حصے کی، تو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر جو انہیں زیادہ حصہ دیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری عقلی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ گھر چلانا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور مرد کے ذمے عورت کے مقابلے میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی کا نفقہ اس کے ذمے ہے، بعض صورتوں میں ماں باپ کا نفقہ اس کے ذمے آتا ہے، بعض صورتوں میں بہن بھائیوں کا نفقہ اس کے اوپر آتا ہے، شادی کے بعد مہر دینا اس پر لازم ہوتا ہے، گھر چلانا، گھر کا خرچ چلانا، بال بچوں کی پرورش کرنا، ساری چیزیں اس کے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر اسے حصہ زیادہ مل رہا ہے تو اس کو احتیاج بھی زیادہ ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی، عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں عقل کم ہے اور خواہشات زیادہ ہیں، اگر انہیں زیادہ دیا جائے گا تو یہ زیادہ خرچ کریں گی، بے تحاشا خرچ کریں گی، فساد برپا ہوگا، اس لیے ان کا حصہ ہی آدھا مقرر کیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ عورتوں کے مقابلے میں جو مرد ہیں وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے مواقع انہیں زیادہ ملتے ہیں، مطلب وہ باہر نکلتے ہیں، لوگوں کے احوال سے واقف ہوتے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مساکین کا خیال رکھنے کا انہیں جو موقع ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ مساجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مدارس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، نیکی کے جو کام ہیں ان میں وہ آگے آگے رہتے ہیں، ان کی آگاہی زیادہ رہتی ہے، آگاہی سے بندہ کنوینس ہوتا ہے، اور کنوینس ہونے سے ترغیب ملتی ہے، اور ترغیب ملتی ہے تو بندہ مال خرچ کرتا ہے۔ تو یوں مرد زیادہ مال خرچ کرتا ہے تو اس اعتبار سے ان کا جو حصہ ہے وہ بھی زیادہ رکھا گیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بہت سارے فضیلتیں بخشی ہیں۔ کیا فضیلتیں بخشی ہیں؟ کہ منصب نبوت مردوں کے حصے میں آیا، خلافت کبرا مردوں کے حصے میں آئی، امامت مردوں کا حق، اذان مردوں کا حق، خطبہ جمعہ کا مردوں کا حق، اصحاب فرائض کے بعد جو اسبات ہیں دوسرا جو درجہ ہے سارے کے سارے مرد، اسی طریقے سے نکاح کا مالک مرد، عورت اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی، نسب مرد سے چلتا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی سے زینت بخشی، امامے سے زینت بخشی، مرد کو نفقہ دینے والا بنایا، اس کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، عورت کو لینے والا بنایا، تو بہت ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کی ہیں۔ تو وراثت میں زیادہ حصہ ملنا یہ بھی ایک شرف اور ایک فضیلت ہے۔ تو یہ بات اس انداز پر قابل قبول ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ فضیلت بخشی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور بہت ساری فضیلتیں بخشی ہیں اسی طرح یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے تو بندے کو اس فضیلت پر راضی رہنا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے، اور اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے کہ جی مرد اور عورت برابر ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے جو قوانین ہیں اس کو سامنے رکھا جائے. آج بہت سارے ممالک کے اندر یہ تحریک چلی ہے کہ جناب عورتوں کی تنخواہیں کم کیوں ہیں, ایک ہی جو ہے ڈیوٹی کرتی ہیں, ایک ہی جاب ہے اور ایک ہی کام ہے, تو عورتوں کی تنخواہیں کم کیوں. اور بہت سارے ملکوں میں عورتوں کی تنخواہیں برابر کرنے کے قانون بھی رائج ہو گئے ہیں. قانون تو رائج ہو گئے ہیں لیکن عملی طور پر آج بھی ایسا نہیں ہے. آج بھی مرد زیادہ کام کرتے ہیں, زیادہ خطرات والا کام کرتے ہیں. آپ سنتے ہوں گے اکا دکا مل جائے گا کہ جناب ایک ملک میں دو ہیں, تین ہیں, چار ہیں پائلٹ, مرد سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے. کیونکہ یہ ہمت والے کام ہوتے ہیں, یہ بہادری والے کام ہوتے ہیں, ان کے اندر ذہانت چاہیے ہوتی ہے, ان کے اندر زیادہ طاقت اور زیادہ اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. تو مرد ہمیشہ ہر نازک محاذ پر آگے ملتا ہے. مرد کو بہت اور بے پناہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے تو ہم اعتراض کرنے والے کون. اب بات یہ ہے کہ عورتوں کو ہر صورت میں ایسا نہیں ہے کہ حصہ کم ملتا ہو. بہت ساری وراثت کی ایسی صورتیں ہیں جہاں عورتیں جو ہیں مردوں سے زیادہ لے جاتی ہیں. میں تین چار مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آئیے پہلی مثال کی طرف چلتے ہیں. چارٹ میں نے بنایا ہے, اس کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مثال ہمیں کیا بتا رہی ہے. دیکھیے, کسی کا انتقال ہوا, اس نے اپنے پیچھے ماں چھوڑی ہے, بیٹی چھوڑی ہے, پوتی اور چچا چھوڑا ہے. ماں, بیٹی, پوتی, یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ وارث بن رہی ہیں اور چھ حصے بنے ہیں. چھ حصے میں سے یہاں مرد جو ہے وہ چچا ہے. چچا کو ایک حصہ ملا ہے اور عورتوں کو پانچ حصے ملے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ مرد کو اس صورت میں ایک حصہ ملا چھ میں سے اور عورتوں کو جو ہے پانچ حصے ملے. چھٹا حصہ ماں لے گئی, تین حصے جو ہیں وہ بیٹیوں کو ملے اور ایک حصہ پوتی کو ملا. تو آپ دیکھیے, پانچ حصے عورتوں کو ملے, ایک حصہ جو ہے وہ مرد کو ملا. تو یہ ایک ایسی صورت ہے جہاں آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ عورتیں لے گئی ہیں. ایک اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے, مرنے والے نے اپنے پیچھے ماں چھوڑی, دو حقیقی بہنیں اور چچا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ چھ حصے بنے اور چھ حصوں میں سے چچا کو صرف ایک حصہ ملا. چار حصے حقیقی بہنیں لے گئیں اور ایک حصہ ماں کو ملا. عورتوں کو پانچ حصے ملے اور مرد کو صرف ایک حصہ ملا. آگے چلتے ہیں, ایک اور مثال آپ کے سامنے دکھاتے ہیں. جی, مرنے والے نے ماں چھوڑی, بیوہ چھوڑی, دو بیٹیاں چھوڑی اور چچا چھوڑا. اب اس کے اندر چوبیس حصے کیے گئے. چوبیس میں سے چار حصے ماں کو ملے, تین حصے بیوہ کو ملے, سولہ حصے دونوں بیٹیوں کو ملے. تیئیس حصے خواتین لے گئیں اور ایک حصہ صرف مرد کو ملا ہے. اب دیکھیے کہاں سارا جو ہے وہ مال مرد لے جاتے ہیں بہت ساری صورتوں میں. اب دیکھیے, آپ چوبیس میں سے تیئیس حصے خواتین کو ملے, ایک حصہ مرد کو ملا ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. چلیں ایک مثال اور میں پیش کرتا ہوں. اگلی مثال کی طرف بڑھتے ہیں. مرنے والے نے ماں چھوڑی, بیوہ چھوڑی, دو بہنیں چھوڑی اور بھتیجے کو چھوڑا. تیرہ حصے ہوئے. تیرہ حصوں میں سے دو حصے ماں کو ملے, بیوہ کو تین حصے ملے, دونوں بہنوں کو آٹھ حصے ملے اور ایک مرد تھا بھتیجا, وہ محروم رہا, اسے کچھ بھی نہیں ملا. اب آپ دیکھیے, یہ بھی ایک صورت ہے کہ مرد کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملا. تو بات یہ ہے کہ شریعت کا جو نظام ہے اس کے اندر باریکی بھی ہے, تفصیل بھی ہے اور بہت تفصیل ہے. بعض اوقات بندے کو جو ہے وہ صورتحال پتہ نہیں ہوتی اور وہ وکیل بنا ہوتا ہے کسی مسئلے میں, تو بعض اوقات لوگ غلط وکالت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے مناظرے میں دعوے پر نقص وارد کرنا. ہمیں دعوے پر پہلے تو ہم نے نقص وارد کر دیے کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہر صورت کے اندر مرد جو ہے وہ زیادہ لے جاتا ہو. بعض صورتوں کے اندر ہے اور اس کی ایک مت ہم نے بیان کی ہے. اور کتنی صورتیں بیان کی گئیں جہاں عورتیں جو ہیں وہ زیادہ حصہ لے کر گئی ہیں. اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 32 کے حوالے سے ہم نے اس کے مضامین کو سنا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی. تو آیت نمبر 33 کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک حصہ رہ گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واسأل اللہ من فضلہ کہ بندے کا جو انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے، بندے کو کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کا فضل تلاش کرے، محرومیاں، احساس کمتری، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ رونا رونا حل نہیں ہے. حل کیا ہے؟ اگر سمجھتا ہے کہ اسے محتاجی ہے، اسے کچھ چاہیے، اسے دنیا چاہیے، اسے علم چاہیے، اسے دولت چاہیے، اسے منصب چاہیے، بلا شبہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں. مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیوں نہیں مانگتا؟ کس نے منع کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا، ابن ماجہ کی حدیث، من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، فإن اللہ يحب أن يسأل، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے، وَإِنَّا أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، کہ افضل ترین عبادت ہے جب بندہ مشکلات میں گھرا ہوا ہو، تنگی میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، کھیل بگڑا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے کھیل بگڑا ہوتا ہے، روزگار بھی گیا، گھر میں بھی پرابلم، بچے بیمار، والدین بیمار، یہ پریشانی، وہ پریشانی، گاڑی خراب، گھر کی چھت ٹپکنا شروع ہو گئی، نہ جانے کیا کیا پریشانیاں. تو افضل ترین عبادت ہے جب ایسے حالات کا بندہ شکار ہوتا ہے تو پھر کشادگی کا انتظار کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرے، یہ جو مصائب ہیں دور ہو جائیں، یہ مانگے اور انتظار میں رہے. انما العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرما دیا. تو محروم ہے وہ بندے یا قابل رحم ہے وہ بندے کہ جو پریشانیوں کے آنے پہ واویلا تو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نہیں مانگتے. حالانکہ جو مصیبتوں کا، پریشانیوں کا جو موقع ہوتا ہے، یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. اس میں بندہ حالت استراب میں ہوتا ہے اور مستر کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. کتنی ایسی دعائیں ہیں جس میں روزگار مانگنا بتایا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا بتایا گیا ہے، جس کے اندر اولاد کی نعمت مانگنا بتایا گیا ہے، جس میں تنگی دور ہونے کا کی دعائیں جو ہیں وہ مذکور ہیں دعائیں معصورہ میں. تو قصور ہمارا ہے، ہمیں نہیں سلیقہ پتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں پتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا. تو ہم واویلا مچا کر، ہم شکوے شکایت کر کے جو اصل راستہ ہے وہ بند کر لیتے ہیں اپنے اوپر، اور اصل راستہ بند کر کے پھر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ دروازے کھلیں، کشادگی ہو اور فضل داخل ہو، کہاں سے داخل ہوگی؟ پورا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ آیت نمبر 33 کا شان نزول کیا ہے. آیت نمبر 33 کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. آپ نے یہ عہد کیا، یہ قسم اٹھائی کہ میں ایک دانا بھی تمہیں جو ہے اپنی وراثت سے نہیں دوں گا. کچھ عرصے بعد ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اب معاملہ یہ درپیش ہوا کہ اس بات کا کیا ہوگا جو انہوں نے پہلے کہی تھی، اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے وارث مقرر فرمائے ہیں، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ جب والدین اور قریبی رشتے دار جو ہیں وہ وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کے وارث ہوتے ہیں. تو جب وارث ہوتے ہیں اور وہ صاحبزادے ہیں تو بحیثیت اولاد انہیں ان کا حصہ ملے گا اور انہیں وراثت دی جائے گی. اور اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے، والذین عقدت ایمانکم، کہ جو لوگ عقد موالات کر لیں، فآتوہم نصیبہم، تو پھر اس کے ذریعے جو معاہدہ ہوا ہے وراثت دی جائے گی. عقد موالات کیا ہوتا ہے؟ عقد موالات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو مجھول النسب ہے، جس کا کوئی بھی نہیں ہے پیچھے، کوئی بھی نہیں ہے جو وارث بنے. اب وہ ایک شخص سے زندگی میں معاہدہ کر لیتا ہے کہ بھئی میری جو وراثت ہے یہ میرے مرنے کے بعد تمہیں ملے. اس صورت میں کہ جب اس کے جو اصل وارثین ہیں یہ ہے ہی نہیں. وارثین کی لمبی چوڑی تفصیل ہوتی ہے, اصحاب فرائض ہوتے ہیں, پھر اسبات ہوتے ہیں, اسبات بڑے دور تک جاتے ہیں, چچا کے بیٹے, ان کے بیٹے بہت دور تک جاتے ہیں, وہ بھی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کی کئی کیٹیگریز ہیں, ان تک معاملہ جاتا ہے. جو جو وارث بنتے ہیں وہ نہ ہوں اور ایسا معاہدہ کر لے کہ میرے بعد تمہیں حصہ ملے گا, اور اگر زندگی میں مجھ پر دیت لازم ہو جاتی ہے, جیسے قتل خطا ہے, ایکسیڈنٹ کر دیا کسی نے, اب اس کو جیل میں ڈال دیا, اٹھا کے دیت لازم ہوگی, اس کے اوپر دیت دینی پڑے گی, تو وہ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ تم میری وراثت لے لینا, اور اگر مجھ پر زندگی میں دیت لازم ہوتی ہے تو تم میری دیت ادا کرو گے, اور سامنے والا قبول کر لیتا ہے. اب دیت ادا ہو یا نہ ہو تو بائی چانس ہے, لیکن جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت اسی کو ملے گی جس کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا. تو قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 33 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا, اور یہ عہد صحابہ کے اندر یہ بات بیان ہوتی رہتی تھی. یہاں ایک اور بات واضح طور پر بیان کی گئی جو اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے, کہ وراثت کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, لِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَا, اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر فرما دیے ہیں, مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ان وارثوں کو ملے گا. تو بہت سارے لوگ اب اس میں رکھنا پیدا کرتے ہیں, بات تو یہ چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ملے ہی نہ, جیسے بعض صورتوں کے اندر بھائی کو مل رہا ہوتا ہے یا بھتیجوں کو مل رہا ہوتا ہے, وہ چاہ رہے ہوتے ہیں جی ان کو کیوں ملے, جب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اس حصوں کو تو ان کو اگر مل رہا ہے تو کیا برائی ہے اس کے اندر, تو یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص زندگی میں اپنے مال کے اندر کوئی ایسا تصرف کرے جس کا مقصد یہ ہو کہ وارث محروم ہو جائے, ایسا تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہاں تک کہ اس کی وجہ سے صدقہ و خیرات کرنا بھی جائز نہیں ہوگا کہ اپنے مال کو وہ صدقہ و خیرات کر کے اس لیے کرنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ جو وارث بن رہے ہیں ان کو ان کا حق نہ ملے, تو اتنا تو صدقہ خیرات کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں تہائی مال کی حد تک وصیت کر سکتا ہے, تہائی مال کا ایسے اختیار دیا گیا ہے. تو آج کی ان دو آیات کے اندر ہم نے تقریباً 6 یا 7 نکات پر گفتگو کی, اور نکات کے ذریعے جو مختلف احکامات ہیں اور مختلف مسائل ہیں قرآن پاک کی ان دو آیات کے تحت جو بیان ہوئے وہ سیکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان آیات مبارکہ کے تحت جو باتیں ہم نے سنی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جو پیار کرتے ہیں عطا کر دے مجھے بھی پیار تو قرآن سے.